سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، زندگی میری پابند سنت رہے۔ آج تو بچوں کا اجتماع ہو گیا، اجتماع تفلیں، اجتماعی اطفال۔ زندگی میری پابند سنت رہے، اس اطفال پہ یاد آ گیا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں خلق اطفالند جز مست خدا، نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا۔ فرمایا کہ تمام مخلوق نابالغ ہیں، نابالغ، بڑے بڑے ہو گئے ہیں، جسمانی طور پر، طبعی طور پر بالغ ہو گئے، لیکن روحانی بالغ نہیں۔ فرمایا کہ اصل بالغ وہ ہے جس نے اپنی خواہشات نفس سے چھٹکارا پا لیا۔ نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا، وہ بالغ نہیں ہے جو اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے، بلکہ بالغ وہ ہے۔ تو اس لیے نہیں، تمام مخلوق جو ہے وہ نابالغ ہے، خلق اطفالند اطفال ہے، چھوٹے بچوں کی طرح ہے، جز مست خدا، سوا اللہ والوں کے، سوا اللہ والوں کے۔ اللہ والا کون ہے؟ جس نے اپنا دل اللہ پر فدا کر دیا، دل دینے والے پر دل فدا کیا، خواہشات کا غلام نہیں، یہ اللہ والا ہے۔ یہ بالغ ہیں، مطلب یہ کہ یہ روحانی بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، ان کی عقلوں میں نور ہے۔ اور جو لوگ اپنی خواہشات کے غلام ہیں وہ بالغ نہیں ہیں، بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے، نا سمجھ ہیں۔ پھر سبق دیتے ہیں مولانا رومی کہ مائیں پہلے روٹیاں پکاتی تھیں تو بچے بھوک میں رو رہے ہوتے تھے، تو ان کو آٹے کا، کسی کو شیر بنا دیا، کسی کو اونٹ بنا کے، شکل آٹے کو شکل بنا کے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ اب جس کو بنا کے دیا آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ مجھے شیر چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ جتنے بھی یہ شکلیں ہیں، یہ ظاہری صورتیں ہیں، ہیں حقیقت میں سب روٹی، حلق میں جا کے سب غذا بن جائے گی، روٹی ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ شکلوں پہ ہم لڑ رہے ہیں، یہ سب مٹی کی چیزیں ہیں، سونا، چاندی، بگلے، گاڑیاں اور حسین شکلیں، سب مٹی کی ہیں، صورتیں الگ الگ ہیں لیکن حقیقت ان کی کیا ہے؟ مٹی، اور سب مٹی ہونے والی ہے۔ تو ہر انسان جدوجہد کر رہا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وزارت کی کرسی مل جائے، مجھے بنگلہ مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، سب مٹی کی چیزوں پہ لڑ رہے ہیں، جیسے بچے روٹی کی عارضی شکلوں پہ لڑتے ہیں۔ تو میں سب جو ہے، سب حلق میں جاتے ہی سب روٹی بن جائے گی، کھانا ہے، یہ ایک ہی چیز ہو گئی، وہ سب اندر جا کے برابر ہو گئی۔ زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے، اور اس کے لیے خاص محنت کی ضرورت ہے، اور اس کا ذریعہ بھی خاص ہے، جس چیز کی طلب ہوتی ہے اسی کے کان میں، گویا جو کان ہوتی ہے اس میں جانا پڑتا ہے، اس سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ لکل شیء معدن ومعدن التقوی قلوب العارفین، ہر شے کے لیے ایک کان ہوتی ہے اور تقوی کی کان اللہ والوں کے دل ہوتے ہیں، عارفین کے دل ہوتے ہیں. تو اللہ کی محبت کا حصول ہر شخص پر فرض ہے اور اس کے حصول کا ذریعہ اللہ والے ہیں، اہل محبت ہیں. اہل محبت سے ہی اللہ کی محبت ملتی ہے. اور طریقہ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہوگا تو اللہ کی محبت کے حصول کا خواب بھی دیکھا نہیں جا سکتا. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. بس میرے دل نے تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، سامنے رہوں، جس فضا میں رہوں یعنی جس ماحول میں بھی رہوں، دفتر ہو، دکان ہو، کاروبار ہو، ہسپتال ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ایئرپورٹ ہو، ہر جگہ جہاں بھی میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. اور یہ شعر خاص طور سے ہمارے حضرت نے ان لوگوں کے لیے فرمایا ہے جو حج کر کے آتے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں. تو عبادات کا نور، کعبۃ اللہ کا نور، عمرے کا نور، طواف کا نور، قرآن پاک کی تلاوت کا نور، سب جمع کر کے وہ نور لا رہے ہوتے ہیں. اور اپنی نادانی کی وجہ سے ایئرپورٹ پہ، ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹسوں اور بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر اور ان سے بے تکلفی کر کے تمام کا تمام نور ضائع کر دیتے ہیں. سارے کی ساری کمائی مفت میں گنوائی، ذرا سی نگاہ خراب ہوئی، ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایک بد نگاہی لاکھوں تہجد کا نور لے جاتی ہے. ایسی خراب چیز ہے. اول تو قرآن پاک میں منع ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اکثر لوگ قرآن پاک تو خوب پڑھتے ہیں، خوب دور کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا احکامات ہیں، اللہ تعالی نے کیا مطالبہ کیا ہے، اس کو پڑھتے ہی نہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں. جب سمجھتے پڑھتے نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ بس وہی انہوں نے یہی سیکھا ہے کہ بس عبادات کیے جاؤ، عبادات کیے جاؤ، گناہ سے بچنے کا نام نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی نامحرموں سے حفاظت کریں، مرد نامحرم عورتوں سے اور عورتیں نامحرم مردوں سے نگاہوں کی حفاظت کریں. مگر جانتے ہی نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ بد نگاہی آنکھوں کا زنا ہے، نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. مگر اثر ہی نہیں ہے، دیکھی جائے گی، فی الحال تو مزہ آ رہا ہے، دیکھو، ہاں ابھی تو مزہ آ رہا ہے، بعد میں جب خدا کا عذاب نازل ہوگا دل پر، بے چینیاں، پریشانیاں، روزی میں تنگی، آئے دن مصیبت، آئے دن بیماری، آئے دن پریشانی، جھگڑے، ناچاپیاں، طلاقیں، کیا نہیں ہو رہا. لیکن ہم ہر بات کو، ہر پریشانی کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھتے، کیونکہ تمام پریشانی اللہ کو ناراض کرنے سے آتی ہے، تمام مصیبتیں اللہ کو ناراض کرنے سے آتی ہیں. اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی, چاہے دکھانے والا ہو یا دکھانے والی, یعنی جو عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے یا نامحرموں کے سامنے جاتی ہے بے پردہ ہو کر بے تکلفی کرتی ہے, وہ اللہ اور رسول کی لعنت کے سائے میں جی رہی ہے. ہمارے ایک دوست فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عورتوں کو دلہنوں کو رخصت کرتے ہیں, سر پہ تو قرآن رکھتے ہیں, لیکن سب سے پہلے اس کو اس کی مووی بنانے والا جو ہے وہ آتا ہے اور اس کی سب سے پہلے اس کی بے حیا نظریں اس پر پڑتی ہیں. اور کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کی لعنت کے سائے میں اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں. بظاہر تو قرآن کا سایہ ہے سر پہ, لیکن عمل کے اعتبار سے ہم اس کو اللہ اور رسول کی لعنت کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, شیطان نے دل میں یہ ڈال رکھا ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک, کے یہ 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں, نعوذ باللہ, اب جو ہے زمانہ بدل گیا ہے. ارے بھائیو, قیامت تک یہی قرآن ہے, یہی شریعت ہے, یہی احکامات ہیں, اور اس پر عمل کرنا ہر شخص پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گھروں سے باہر نامحرم اجنبی عورتیں ہوں یا گھر کے اندر نامحرم ہوں, جیٹھ دیور وغیرہ, بھابھی سالی وغیرہ, یہ سب سے تو فرمایا کہ اور بھی زیادہ بچنا چاہیے, کیونکہ یہ گھر کے نامحرم جو ہیں یہ اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, ان سے اور زیادہ پردے میں احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں, یعنی جیٹھ اور دیور سے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی کافر بھی ان کے سچا ہونے کی جو ہے وہ گواہی دیتے تھے کہ یہ صادق ہیں, امین ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اسی رسول نے فرمایا کہ اس سے ایسا بچو, یعنی جیٹھ اور دیور سے پردے کے معاملے میں ایسا بچو جیسے موت. موت سے آدمی گھبراتا ہے, موت سے ڈرتا ہے, پردے کے معاملے میں جیٹھ دیور سے, سالی اور بھابھی سے اس طرح ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام احکامات شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی طرح جن باتوں سے اللہ اور رسول نے منع فرمایا ہے ان باتوں سے بچنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے. میں جہاں بھی رہوں جس رضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. ابھی جو لوگ دین پر ہنستے ہیں, بعض لوگ نادان نہ سمجھ لوگ عورتوں کے پردے پر ہنستے ہیں, کوئی عورت مردوں سے مردوں پہ ہنس رہی ہے, کہیں مرد عورت پہ ہنس رہا ہے, اس کے شرعی پردے پہ ہنس رہا ہے, آج تو ہنس رہے ہیں کل کہیں رونا نہ پڑے, اس لیے کہ واسطہ تو اللہ ہی سے پڑے گا. مرنے کے بعد تو تمام یہ سب چیزیں غائب ہو جائیں گی, فسانہ بن جائیں گے, اور حقیقت کی آنکھ کھلے گی. علماء فرماتے ہیں, بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دنیا میں انسان رہتا ہے تو سو رہا ہے, اور آنکھ اس وقت کھلے گی جب قبر میں جائے گا, جب آنکھ بند ہوگی تب وہ بیدار ہوگا. حقیقت کی آنکھ جب کھلے گی, مگر اس وقت افسوس اور ہائے ہائے اور کاش کاش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بس عقل مندی اس میں ہے کہ ابھی اپنا راستہ سیدھا کر لیں, سچا کر لیں راستہ, اللہ اور رسول کی بات مانیں, جن سے مرنے کے بعد واسطہ پڑنا ہے, اور پھر وہاں ہمارے کوئی کام بھی نہیں آئے گا. کوئی رشتہ دار, کوئی مالدار, کوئی سیٹھ, کوئی صاحب حیثیت آدمی, کوئی دنیا کا وہ جو یہ کہتے ہیں ان کو فلم اسٹار, جو اسٹار کہلاتے ہیں, وہ شہرت یافتہ بڑی عزت ہے ان کی فلمی دنیا کے اندر, اور بڑے کوئی پریزیڈنٹ, کوئی وزیر اعظم, وہاں تو سب کے سب مٹی کے انسان, سب اللہ کے حضور محتاج ہو کے حاضر ہوں گے, اور جو کافر ہوں گے ان کا انجام بہت برا ہوگا, ہمیشہ کی دوزخ ہوگی, اور اسی طرح فاسق و فاجر ہوں گے ان کو بھی خدا نخواستہ پھر جہنم میں جانا پڑے گا. یہاں تو ایک لمحے کو ہم یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے, اور جو آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے, جس کا ایندھن پتھر ہے اور سخت پتھر ہیں چٹان, اس آگ کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ عقل سے سوچنا چاہیے. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آنکھ بند کرنے سے خطرہ ٹلتا نہیں ہے, خطرہ نہیں ٹلے گا, وہ موت آنی ہی آنی ہے, وہ محشر قبر کی گھاٹی آنی ہی آنی ہے, اور وہ محشر کا دن آنا ہی آنا ہے, اور حساب کتاب ہونا ہی ہونا ہے, اور میزان ہونا ہی ہونا ہے, اور پل صراط پر چلنا ہی چلنا ہے. تو اس لیے عقل مندی اس میں ہے کہ ابھی موقع ہے ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے احکامات کے تابع کر لیں, ہنسنے والوں کو ہنسنے دیں. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت میں نے جب سے پوری داڑھی رکھی ہے ایک مٹھی, شریعت کے مطابق لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ آج ان کو ہنسنے دو, کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, بس تیرے نام کی دل میں دہشت رہے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے. دنیا کا مطلب ہوتا ہے, ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دنیا کس چیز کا نام ہے. دنیا مال و دولت کا نام نہیں ہے, بیوی بچوں کا نام نہیں ہے, اچھا گھر, اچھی گاڑی, اچھا لباس, اس کو دنیا نہیں کہتے, بلکہ دنیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے غفلت کو, اللہ تعالیٰ سے غفلت, اللہ تعالیٰ سے دوری کو. اگر مال و دولت ہے اور بیوی بچے بھی ہیں اور کھیتی باڑی بھی ہے یا دکان فیکٹری ہے, لیکن یہ اللہ اور رسول کے حکموں پر چلنے والا ہے, تو یہ دنیا نہیں ہے اس کی, یہ اللہ والا ہے. اور ایک آدمی کے پاس زیادہ مال دولت نہیں ہے, غربت میں گزارا ہے, لیکن ظالم نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزے رکھتا ہے, نہ ہی اللہ کو یاد کرتا ہے, گناہوں میں بھی پڑا ہے, گھر میں ٹی وی, کیبل, اسمارٹ فون, یہ گندگیاں, جہنمی آلے رکھے ہوئے ہیں, گھروں کو آگ لگ رہی ہے ان سے, تو پھر یہ آدمی پکا دنیا دار ہے. لہٰذا سب خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مال و دولت کو دنیا نہیں کہتے, دنیا اللہ سے غفلت اور دوری کا نام ہے. تو ایسی دنیا جو ہمیں اللہ سے دور کر دے, اس سے ہمیں نفرت مطلوب ہے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, بس بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے. گناہوں کی حسرت, ایک آدمی گناہ سے بچتا ہے لیکن گناہوں کی حسرت رہتی ہے کہ کاش یہ کر لیتے, کاش شریعت میں ایسا ہوتا, کاش گانا سن سکتے ہوتے, کاش فلمیں دیکھ سکتے ہوتے. نعوذ باللہ تعالی من ذالک, ایسی حسرت سے بھی پناہ مانگنی چاہیے, کیونکہ یہ حسرت ناسمجھی کی علامت ہے, بے عقلی کی علامت ہے, بے وقوفی کی علامت ہے. اللہ تعالی نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے یعنی گناہوں سے, وہ سب کے سب ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں, زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. اس سے پوری کی پوری انسانیت کی توہین ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے کاموں کو منع فرمایا ہے. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ مثلا شراب ہے, کوئی آدمی کہے گا کہ بھائی شراب اچھی چیز ہے, میں کہتا ہوں کہ جو آدمی شرابی عادی شرابی ہے وہ بھی کہے گا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شراب منع کی, کیا غلط ہوا؟ اسی طرح سے چوری منع ہے شریعت کے اندر, چوری مت کرو. کوئی پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان عقل مند باہوش, یہ بھی ضروری ہے ورنہ کوئی بیوقوف کہے کہ چوری اچھی چیز ہے, عقل مند ہو باہوش ہو, دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا چوری اچھی چیز ہے, سب کہیں گے بہت بری چیز ہے. اس لیے اللہ نے چوری کو منع فرما دیا. اسی طرح جتنے گناہ ہیں وہ انسانیت کے لیے برے ہیں, نقصان دہ ہیں, ذاتی طور پر بھی نقصان دہ ہیں, اجتماعی طور پر بھی نقصان دہ ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو منع کر دیا تاکہ تم لوگ آرام سے رہو. ہم نہیں چاہتے تم پریشان رہو, تم آرام سے رہو. اسی طرح سے خدا تعالیٰ نے بدنگاہی کو بھی منع فرمایا ہے کہ بدنگاہی مت کرو, نامحرموں کو مت دیکھو ورنہ تم چین سے نہیں رہو گے. ہمارے حضرت کا ایک شعر یاد آیا, فرماتے ہیں کہ حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بس سنکھیا کھانا پڑا ہے. حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے, فلمیں دیکھ رہے ہیں اور عشق مجازی کر رہے ہیں اور دوستیاں کر رہے ہیں فیس بک پہ واٹس ایپ پہ ادھر ادھر, پتہ نہیں کیا کیا اللہ بلا اس کے اندر جمع ہو گئی ہے. خدا تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, خصوصاً ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے, یہ کر کے پھر عذاب ہو جاتا, دل پر عذاب آ جاتا ہے. فرمایا کہ حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بس سنکھیا کھانا پڑا ہے. سنکھیا زہر کا نام, کہ یا تو نہ ملنے پر ایسی حسرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ بیوقوف لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, اور نہیں تو پھر اس کا ایک دوسرا استعمال بھی ہے. تو دونوں صورتوں میں ایک اور شعر یاد آیا کہ کوئی مرا فراق سے کوئی مرا وصال سے, کوئی مرا فراق سے کوئی مرا وصال سے, محفل میں میر ان کی کوئی شادمانہ تھا. جس کو مل گئی وہ عورت وہی پاگل ہو گیا, اور جس کو نہیں ملی وہ حسرت سے پاگل ہو گیا کہ نہیں ملی. اب جس کو مل گئی اور اس کا راز کھلا اس پہ, اس کے اخلاق حسنہ اس پہ واضح ہوئے, تو پھر پتا چلا کہ کیا چیز کس کے پیچھے ہم جا رہے تھے, کیا ہم نے اپنا مستقبل برباد کر دیا. مستقبل, اس نے پہلے مس کہا پھر تق کہا پھر بل کہا. اس طرح سے ظالم تھے, مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. کہ عشق مجازی ہمارے حکیم الامت فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ عذاب الہی ہے, عذاب الہی ہے, بیوقوفوں کا مرض ہے. نہ ملنا نہ ملانا, مفت میں کل پانا, تڑپانا اور جی کو جلانا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے.
تیری مرضی کے ہر آرزو ہو فدا, اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے, اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے.
لیکن یہ بات ہے کہ اگر حسرت ہے لیکن گناہ سے بچتا ہے, عقل سے کام لیتا ہے کہ نہیں بھائی گناہ اچھی چیز نہیں ہے, اور بچ جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی کامیاب ہے. لیکن عقل مندی اس میں ہے کہ اس کی حسرت بھی نہ رہے, کیونکہ جب تک یہ جس کو آدمی کو یقین ہو جائے کہ گناہ واقعی بری چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کی محبت میں ہی برے کاموں سے منع کیا ہے. وہی کہتے ہیں نا کہ جب تک محبت دل میں نہیں آتی تو اطاعت کرنے کو جی نہیں چاہتا, اور جب محبت آ جاتی ہے تو محبت اطاعت کو آسان بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت کاملہ عطا فرمائے.
تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا, اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے, میر بس دل میں درد محبت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, میری دنیا سلامت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. روز شب پر میں اختر کی ہے یہ دعا, شب پر
مت رہے. مجالس ابرار جو ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے, اس سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ کسی کام میں جلدی نہ کرے ورنہ ندامت ہوگی. ہر کام میں حضرت حکیم الامت تھانوی کا یہ گر یاد رہے جو صرف دو لفظوں پر مشتمل ہے, تأمل اور تحمل. تأمل یعنی ٹھہر کر کرنا, تحمل یعنی ہر کام کو سوچے اور تحمل سے کام لے. ارشاد فرمایا کہ کسی کام میں جلدی نہ کرے ورنہ ندامت ہوگی. ہر کام میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ گر یاد رہے جو صرف دو لفظوں پر مشتمل ہے, تأمل اور تحمل, یعنی ہر کام کو سوچے اور تحمل سے کام لے. ارشاد فرمایا کہ حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ مکتب میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے, مگر عملی مقام یہ تھا کہ 40 سال تک تکبیر اولی فوت نہ ہوئی. اور حضرت شیخ العرب العجم حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ ہوئے. ارشاد فرمایا کہ حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ مکتب میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے, مگر عملی مقام یہ تھا کہ 40 سال تک تکبیر اولی فوت نہ ہوئی. اور حضرت شیخ العرب والعجم حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہوئے. ارشاد فرمایا کہ جہاں تقریبات میں چراغاں ہو, یعنی بہت سے بلب چھوٹے چھوٹے لگے ہوں, یا جہاں تصویر ہو وہاں شرکت نہ کرنی چاہیے. ارشاد فرمایا کہ جہاں تقریبات میں چراغاں ہوں, یہ جو چھوٹے چھوٹے بلب لگا دیتے ہیں, دراصل یہ ہندوؤں کی دیوالی کی نقل ہوتی ہے. وہ دیوالی میں اس طرح کی روشنیاں کرتے تھے. چونکہ مسلمان پاکستان والے ہندوستان کے ساتھ پہلے ایک ساتھی رہتے تھے, تو ہندوؤں کی بہت سی رسمیں ہمارے یہاں گئی ہیں, خصوصاً شادی بیاہ میں اور موتا کے اندر انہی کی جیسی رسمیں ہماری عورتوں نے اپنائی ہیں. اور عورتیں عموماً ناقصات العقل ہوتی ہیں, اور وہ اپنے مردوں کو دباتی ہیں, پریشر ڈالتی ہیں, وہ مجبور ہو کر وہ بھی ایسا کرنے لگتے ہیں. تو یہ ہندوانہ رسم ہے, بہت بری چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ اسراف بھی ہے. روشنی کی جتنی ضرورت ہو, ضرورت کے مطابق روشنی کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن نمائش, چونکہ نمائش بھی حرام ہے, ریاکاری حرام ہے, دکھلاوا حرام ہے, تو یہ الگ گناہ ہوا اور ہندوؤں کی رسم کی نقل الگ گناہ ہوا. تو فرمایا کہ جہاں تقریبات میں چراغاں ہو, یعنی بہت سے بلب چھوٹے چھوٹے لگے ہوں, یا جہاں تصویر ہو وہاں شرکت نہ کرنی چاہیے. کہ بعض سطحی علم رکھنے والے یا اہل نفس یہ حیلہ نکالتے ہیں کہ اگر تکبر سے پائجامے کو ٹخنے سے نیچے کر لے تب منع ہے, اور ہم تکبر سے ایسا نہیں کرتے. اول تو اپنے نفس سے تکبر کی نفی کا دعویٰ خود تکبر ہے. ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ اے مخاطب, تو نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے تکبر کے بت کو توڑ دیا ہے, لیکن تیرا دعویٰ یہ کہ میں نے بت پندار اور تکبر کو توڑ دیا, اسی میں انانیت کا دعویٰ پوشیدہ ہے. دراصل اس حدیث میں جو تخنے ڈھانکنے سے متعلق ہے, وعید ہے, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, اس کی تشریح میں حضرت فرما رہے, جتنا حصہ تخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا, اس حدیث کی تشریح چل رہی ہے. اس نے فرمایا کہ دراصل اس حدیث میں جو قید مذکور ہے واقعی قید واقعی ہے, احترازی نہیں. یعنی جو بھی ایسا کرتا ہے وہ تکبر ہی سے کرتا ہے. اس کی ایک نظیر قرآن پاک میں ملاحظہ ہو, لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق, مت قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے. تو اگر اس حکم میں تنگ دستی کو سبب قرار دیں, تو کیا اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر تنگ دستی کا خوف نہ ہو تو قتل اولاد جائز ہو جائے گا؟
پس ظاہر ہے کہ اس آیت میں قید واقعی ہے، اعتراضی نہیں۔ پس مفہوم یہ ہوگا کہ اس زمانہ جاہلیت میں اولاد کا قتل سبب بسبب خوف تنگ دستی ہوا کرتا تھا، تو تم ایسا نہ کرنا، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، رزاق حقیقی تو ہم ہیں۔ اسی طرح ٹخنا ڈھانکنے کی ممانعت کی حدیث میں تکبر کی قید کا یہی مفہوم ہے کہ ایسا متکبر ہی کرتا ہے، یعنی ٹخنے متکبر ہی ڈھانکتا ہے۔ جو صاحبان پاجامے کے نیچے بند جانے یا کھسک جانے یا عدم فخر وغیرہ کا عذر کر دیتے ہیں، ان کو انصاف سے حق تعالیٰ کا خوف پیش نظر رکھتے ہوئے خوب غور کر لینا چاہیے۔ بعض واقعی معذورین کے عذر کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمانے کے بعد بھی قبول نہیں فرمایا اور ٹخنا ڈھانکنے سے منع فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ٹخنے سے نیچے جتنا حصہ پاجامے کا لٹکا ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ ایسے شخص کو نگاہ رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس لابن آدم حق فی سوا هذه الخصال بیت یسکنه وثوب یواری به عورته وجلف الخبز والماء۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان چیزوں کے سوا آدم کے بیٹے کا کسی چیز پر کوئی حق نہیں، نمبر ایک رہنے کے لیے گھر، نمبر دو تن ڈھانکنے کو کپڑا، نمبر تین خشک روٹی، اور نمبر چار پانی۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرقات شرح مشکات میں ہے کہ جو شخص مذکورہ حلال نعمتوں پر اکتفا کرے گا اس سے قیامت کے دن حساب ان کے متعلق نہ ہوگا، کیونکہ یہ نفس کے حقوق ضروریہ سے ہیں، اور جو ان کے علاوہ لذتوں کا سامان مہیا کرے گا اور عیش کا اور راحت کا سامان مہیا کرے گا ان کے متعلق سوال ہوگا اور ان کے شکر کا مطالبہ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتوں کو بیان چل رہا ہے۔ قعدے کی 13 سنتیں، نمبر ایک دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، نمبر دو دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، نمبر تین تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور اللہ پر جھکا دینا، نمبر چار قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا، نمبر پانچ درود شریف کے بعد دعائے معصورہ ان الفاظ میں جو قرآن و حدیث کے مشابہ ہوں پڑھنا، دونوں طرف دائیں اور بائیں سلام پھیرنا، نمبر سات سلام کی ابتدا دائیں طرف سے کرنا، نمبر آٹھ امام کو مقتدیوں فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا، اور نمبر نو مقتدی کو امام فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی یعنی ان کو سلام کرنے کی نیت کرنا، اور نمبر دس منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا، نمبر گیارہ مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا، نمبر بارہ دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے کچھ پست کرنا، نمبر تیرہ مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔ مسبوق یعنی جس کی کوئی رکعت جماعت میں رہ گئی ہو اس کو مسبوق کہتے ہیں، تو جب امام دونوں سلام پھیر لے اس کے بعد وہ کھڑا ہو کر اپنی رکعت کو پورا کرے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 17 فصل غزوات کے بیان میں سن 1 ہجری جہاد فرض ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مہاجرین کے ساتھ بھیجا کہ قافلہ قریش سے تعرض کریں، یہ ماجرہ رمضان میں ہوا، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابغ کی طرف شوال میں روانہ کیا، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 مہاجرین کے ساتھ
خرار کی طرف کے ایک موزہ ہے، قریب جحفہ کے ذی قعدہ میں روانہ کیا کہ قافلہ قریش سے تعرض کریں۔ یہ سب سریے تھے۔ پھر سفر میں غزوہ ابوا واقع ہوا، اس میں خود تشریف فرما ہوئے۔ ابوا ایک گاؤں تھا درمیان مکہ اور مدینہ کے، اس کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں، اور اسی سال آغاز اذان ہوا اور اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر آئیں، اور اسی سال مہاجرین و انصار کے درمیان عقد اخوت مقرر ہوا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ الہ العالمین، ہمارے آج تک کے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اللہ، چھوٹے گناہوں، بڑے گناہوں، جان کے کیے ہوں، انجانے میں کیے ہوں، الہ العالمین، چھپ کر کیے ہوں یا اعلانیہ کیے ہوں، اے اللہ تمام کے تمام گناہوں کو محض اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ الہ العالمین، ضرور بے ضرور معاف فرما دے۔ اللہ، ہم سب کی بے حساب مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ، ہمارا حسن خاتمہ نصیب فرما دے۔ اللہ، ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین، شریعت کے تمام احکامات پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ، آپ کی منع کی ہوئی ہر ہر بات پر جی جان سے بچ جانے کی توفیق عطا فرما، خوشی خوشی بچ جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہر گناہ سے، ہر نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، تمام برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، غیبت سے، بدنگاہی سے، بدگمانی سے، حسد سے، تکبر سے، ریاکاری سے، اے اللہ، تمام گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما دے، باطنی گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور ظاہری گناہوں سے بھی حفاظت نصیب فرما، باطنی گناہوں سے بھی حفاظت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ، تمام برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے قلوب کو تمام بری بری عادتوں سے پاک فرما دے، اور اللہ، ہم سب کو بہترین اخلاق نصیب فرما دے۔ اللہ، ہمارا تزکیہ کامل فرما دے۔ اے اللہ، تمام روحانی بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کو بالکل پاک فرما دے، بہترین اخلاق نصیب فرما دے۔ اللہ، بہت ہی اچھے اخلاق نصیب فرما دے۔ اللہ، اپنا 100% تابعدار، 100% فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، نفس و شیطان کی پیروی میں ہم تو خود کو ہلاک ہی کر چکے ہیں، اے اللہ، آپ ہم پر اپنا فضل و رحمت کا سایہ فرما دے۔ اے اللہ، اپنے فضل و رحمت کا سایہ فرما دے۔ یا اللہ، اپنے فضل و رحمت کا سایہ فرما دے۔ اللہ، پوری امت کو گناہوں سے حفاظت فرما دے۔ اللہ، پوری امت کی گناہوں سے حفاظت فرما دے۔ اللہ، ہمارا راستہ شریعت اور سنت کا راستہ بنا دے۔ اے اللہ، شریعت اور سنت کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما دے۔ اللہ، ہم بے وقوفوں کی طرح نفس و شیطان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، قبر کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے۔ آپ کے قرآن پاک کو نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ اے اللہ، بہت دوری ہے۔ اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ قبر کو بھی ہم بھول گئے، محشر کو بھی ہم بھول گئے، آپ کے سامنے پیش ہونا ہے اس کو بھی ہم بھول گئے، کانوں میں مار لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ، ہماری غفلت کو معاف فرما دیجئے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، ہماری بے وقوفی کو معاف فرما دے۔ اللہ، ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے، قلب سلیم عطا فرما دے۔ اللہ، ہمیں فہم سلیم عطا فرما دے۔ اے اللہ، جلدی جلدی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ، دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ، اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ، اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ، اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور شیطانی اور نفس اور شیطانی کاموں میں، اور اے اللہ، یہ جو بے حیائی کے کام ہیں، اور بے غیرتی کے کام ہیں، اور بے پردگی ہے، اور بے حیائی ہے، اور یہ گندی وہ چیزیں موبائلوں کے اندر اور کیبلوں سے، اے اللہ، ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ اللہ، ان چیزوں سے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی، عبرت ناک قصے ہو رہے ہیں لیکن ہم عبرت نہیں پکڑ رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے۔ عقلوں میں ہماری فطور ہے، اے اللہ، معاف فرما دے اور عقل سلیم عطا فرما دے۔ ہماری عقلوں میں نور عطا فرما دے۔
اللہ ہمیں سرا پر نور بنا دے، سر سے پیر تک نور بنا دے، ہمارے بال بال کو نور بنا دے، اے اللہ ہمارے قلب و جان کو نور بنا دے، اے اللہ نور ہی نور بنا دے، اے اللہ ہمارا راستہ بالکل سیدھا کر دے، اللہ ہمیں طریقہ کابر پر جینا اور مرنا نصیب فرما دے، اللہ طریقہ کابر پر جینا اور مرنا نصیب فرما دے، الہ العالمین فکر آخرت نصیب فرما دے، اللہ اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ سے ہمارے قلوب کو مالا مال فرما دے، اے اللہ اپنا وفادار بنا لے، اے اللہ بے وفائی سے نمک حرامی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گندے اعمال سے شیطانی اعمال سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کی پیروی، شیطان جو آپ کا دشمن ہے، اے اللہ ایسی بے وفائی اور جرم عظیم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنا سچا اور عاشق بنا لے، اے اللہ اپنا سچا عاشق بنا لے، اپنا دیوانہ بنا لے، اللہ ایسا دیوانہ بنا لے کہ ہم کو دیکھے وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے، اے اللہ ہمیں ایسا دیوانہ بنا دے جو ہم کو دیکھے وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے، اللہ کہنے والے کو بھی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق سے بہرور فرما، اور اے اللہ سننے والوں کو بھی اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، اور اللہ تمام مسلمانوں کو، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ اور سچے راستے کی پیروی کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اپنی محبت و معرفت سے ہم سب کو سراغ فرما دے، اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستند عطا فرما دے، روزی کی تنگی کو دور فرما دے، ہمیں تقوی کامل نصیب فرما دے، سارے وعدے آپ کے تقوی پر ہیں، لیکن اللہ ہمارا حال عجیب ہے، ہر دروازے پہ ٹکر مار رہے ہیں، ہر دروازے پہ سر رکھ رہے ہیں، ہر دروازے پہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ایک تیرے در کے سوا ہمارے ہاتھ ہر جگہ ہر ایک کے آگے پھیل رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ایک اپنا محتاج بنا لے، اے اللہ ہم ہیں ہی آپ کے محتاج لیکن دل سے ہم آپ کے بن نہیں رہے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہم کل لنا وجعلنا لک، اللہم کل لنا وجعلنا لک، اللهم كن لنا واجعلنا لك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، يا الله جن بچوں کے رشتے ابھی نہیں ہوئے، اے اللہ ان کو نیک صالح اور محبت والے اور دیندار اور اخلاق حسنہ والے اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت والے رشتے عطا فرماتے، اے اللہ جن کے رشتے ہو چکے ان کو آپس میں انتہائی پیار محبت اور اتفاق نصیب فرما، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ عطا فرما، ایثار و قربانی کا جذبہ عطا فرما، اور اے اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، اور جن کی اولاد ہیں ان کو بھی اے اللہ، ہم کو بھی، ان کو بھی، اور ہماری تمام اولادوں کو، اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی، الہ العالمین اپنے فضل و مہربانی سے اور اپنی آیت مبارکہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء کے صدقے اور طفیل میں، اے اللہ ہم سب کو جلد فرما دے، یا اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، اللہ ہم اپنی محدود طاقتوں سے، اپنے ان کمزور ہاتھوں سے، دست و دست و بازو سے ہار چکے ہیں، اے اللہ جب تک آپ کی مدد نہ آئے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم انتہائی کمزور ہیں، آپ کی مدد کے بغیر ایک قدم بھی اٹھنا مشکل ہے، اے اللہ اپنے فضل و رحمت کا سایہ فرما دے اور ہم سب کو جذب فرما لے، بغیر جذب کے کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ ہم سب کو جلد فرما لے، اپنی مہربانی فرما دے، اے اللہ اپنی مہربانی فرما دے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمارا کام بنا دے، اے اللہ ہم نا سمجھ ہیں، ہم تو مڑے چلے جا رہے ہیں دوزخ کی طرف، اے اللہ آپ ہی ہم پر مہربانی فرما دیجئے، اس محبت کا واسطہ جو آپ کو اپنے بندوں سے ہے، اے اللہ ہمارا کام بنا دیجئے، اے اللہ دوزخ میں جانے سے ہماری حفاظت فرما دے، اللہ دوزخ کے دروازے ہمارے لیے بند کر دے اور جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے، برکتوں کے دروازے ہم پر کھول دے، الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ میرے حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، حضرت والا کے تمام گھر والے خصوصاً حضرت کی صاحبزادی، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور ہماری جامعہ جو زیر تعمیر ہے اللہ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، خوب خوب وسائل عطا فرما اور ہم کو اس کا ذریعہ بنا کر قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اچھا کل یہاں مغرب بعد بھی بیان ہے، وہ گھر میں کچھ بچیوں کا قرآن پاک ختم ہوا ہے، ان کے والدین نے فرمائش کی ہے کہ کچھ دین کی بات بتا دی جائے،
تو وہ باہر سے بھی شہروں سے ان کے کوئی مہمان آنے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ مغرب سے عشاء کے درمیان کچھ بات ہو جائے تو وہ بھی رہے گا سلسلہ انشاءاللہ پھر عشاء کے بعد بھی جو اپنی معمول کی مجلس ہوتی ہے وہ بھی رہے گا جو بھی حضرات و خواتین شرکت کرنا چاہیں وہ کل مغرب کے وقت وہاں پہنچ جائیں ہمارے خواتین ہمارے گھر پہ جیسا ابھی اور مرد یہاں مزرات یہاں پر انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ